أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson number 17, ayat number 130 to 141. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا آمین یا رب العالمین. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مگر وہی جو نادان یا بے وقوف ہو. وَمَنْ يَرْغَب, يَرْغَب رغیبہ سے نکلا ہے اور رغیبہ کے معنی ہوتے ہیں رغبت کرنا, لیکن جب اس کے ساتھ ان لگ جاتا ہے تو معنی الٹ جاتے ہیں. اب اس کے معنی ہو گئے ہیں بے رغبتی. یہاں پر سوالیہ جملے سے اور حیرت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے. ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کو تمام اہل عرب بھی اور اہل کتاب بھی دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, ان سے کسی کو بھی انکار نہیں تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بات کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کون منہ موڑ سکتا ہے یا ان کے طریقے کو کون رد کر سکتا ہے. صرف وہی کر سکتا ہے جو من سفیہ نفسہ, جو خود بے وقوف ہو. صفیہ کے معنی ہوتے ہیں نادانی, بے وقوفی یا پھر اپنے آبا و اجداد یا پرانے لوگوں کی اندھا دھن پیروی, یعنی بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کیے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرتے چلے جانا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں سوال کر کے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے تو صرف وہی منہ موڑ سکتا ہے جو خود بے وقوف ہو, نہ سمجھ ہو, نادان ہو, جس نے خود اپنی بھلائی کا ارادہ نہ چاہا, جس نے خود اپنے ساتھ نادانی کی. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور تحقیق ہم نے تو اسے دنیا میں چن لیا. یہاں جو لفظ آیا ہے اصْطَفَيْنَاهُ, ہم نے اس کو چن لیا, یہ لفظ بہت غور طلب ہے, بہت ہی گہرے معنی رکھتا ہے. اور ہم سبھی کو غور کرنا ہے یہاں پر کہ اصطفینہ ہوں, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چن لیا تھا اس کو یا ہم نے چن لیا اس کو. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جی ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چنا؟ یہاں پر اس کا روٹ ورڈ ہوگا سواد فے واو. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک اور صاف ہونا, یعنی اس میں کوئی بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو, ہر قسم کی ملاوٹ سے وہ چیز پاک ہو. دوسرا اس کے معنی ہوتے ہیں خاص اور خالص چیز لے لینا, یعنی اگر کوئی چیز چننے کے لیے کہا جائے تو اس میں سے جو سب سے بہترین اور اسپیشل جو خالص چیز ہوگی اس کو چن لینا. تیسرا اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا. اور چوتھے معنی ہے برگزیدہ کرنا, منتخب کرنا, چوز کر لینا. یہاں پر یہ لفظ ان تمام معنوں میں آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہر طرف سے, یعنی تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو چنا. دوسری اہم بات کہ جب اللہ تعالیٰ چنتا ہے کسی کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چن لیتا, بلکہ کچھ کوالٹیز, کچھ صفات, کچھ ایسی خاص چیزیں ہوتی ہیں اس بندے میں جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چن لیتے ہیں. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح سے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا لقب بھی دیا, امام الناس, دنیا کا پیشور امام انہیں بنایا, خلیل اللہ کا لقب ان کو ملا. اتنے بڑے بڑے القاب سے نوازے جانے کے پیچھے کیا کہانی پوشیدہ ہے اور کیا قربانیاں ہیں, کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ یہاں اہل کتاب کو بھی اور مشرکین کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے چن لیا تھا، ابراہیم کو ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، خاص کیا۔ ہمارے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہونی چاہیے، ایسی کون سی خوبی ہمارے اندر ہو جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے۔ ویسے تو ہم بہت غور و فکر کرتے ہیں نا، کسی پارٹی میں ہمیں جانا ہو، کسی محفل میں ہمیں جانا ہو، تو ہم اپنا لباس منتخب کرنے میں آپ خود سوچیں کتنے مراحل سے گزرتے ہیں کہ پہلے یہ پہن لے، سوچتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں اچھا لگے گا، یہ والا پہنتے ہیں، اور کس لیے ہم اتنے لباس چوز کرتے ہیں، اتنا باریکی سے اس پر غور کرتے ہیں کہ محفل میں ہم سب سے نمایاں لگیں، اچھے لگیں، ہمارا لباس سب سے بہترین لباس ہو، ہم اچھے لگ رہے ہوں۔ تو یہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو ہو سکتا ایک معمولی سی آپ کی کوئی مسٹیک رہ جائے، یا آپ میں ہو سکتا کوئی آپ کے لباس میں کمی رہ جائے، آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے، اور ہو سکتا آپ کا لاکھوں اور ہزاروں میں کیا گیا خرچ اس محفل کے لیے بیکار ہو جائے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کی نظر میں ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم پر ہے یا نہیں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو پسند آ سکتی ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کام کے لیے چن سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ تو اصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیں کہ ہم استفینہ میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اور ویسے بھی پیغمبر اپنے قوم کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان میں کچھ ایسی کوالٹیز ان کے اندر ہوتی تھی یا پیدا کر دیتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام کے لیے چن لیتے تھے۔ تو ہم بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے یا نہیں چنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم خاص ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کام کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں، جو رسول کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کئی لوگ ہمارے اسلاف گزرے ہیں، لیکن ہر ایک کا نام نمایاں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا، تو کیوں زندہ رکھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، انہوں نے قربانیاں ایسی دی، انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کوئی ہوگا ہمارا نام لینے والا، کوئی ہوگا یہ کہنے والا کہ ہاں فلاں اللہ کی بہت نیک بندی تھی، جو بے لوس ہو کر سب کی خدمت میں لگی رہتی، اس کے دل میں خیر خواہی تھی، تڑپ تھی، لوگوں کو نیک راہ پر لانے کی بے چینی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں ہماری صبح کب شروع ہوتی ہے اور ہماری رات کن سوچوں پر ختم ہوتی ہے، وہی فکریں دن رات ہمیں کھائی جاتی ہیں کہ لباس ہمارا اچھا ہو، کھانے ہم بہترین بنائیں، آج یہ پکا ہے تو کل یہ پکے گا، دن رات ہماری فکریں یہی ہے۔ کوئی برائی نہیں، ضرور کریں یہ فکریں بھی، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جا کر جنگلوں میں بیٹھ جاؤ، اصل چیز کیا ہے، ان چیزوں کو مقصد نہ بنایا جائے، ان چیزوں کو نصب العین نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اعلیٰ کام کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، لہذا جو جتنے اہم جن کے مناسب ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اتنی اہم ہوتی ہیں۔ لہذا ہم یہ غور کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم یہ غور کر کے جائیں، اور یا ہم سوچیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا نام خیر کے کاموں میں لیا جائے گا یا نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو چن لیا تھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مشرکین اور اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے طریقے سے منہ موڑ رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا نقصان ہے۔ جب وہ ان کو مانتے ہیں، جب وہ ان کو جانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے، حنیف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں جس کی گارنٹی یا جس کی نسبت سے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما دے کہ وہ ہمارے نیک اور چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی فرما دے؟ پھر یہی بات غور کرنے کی آتی ہے کہ کیا اللہ تعالی ایسا سرٹیفکیٹ مجھے بھی دے سکتے ہیں؟ میں ہوں اس قابل کہ اللہ تعالی مجھے سرٹیفائی کر دے کہ ہاں یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے چنے ہوئے لوگ. تو جب یہ پہلا پارا ختم ہو رہا ہے تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے اندر کچھ کوالٹیز، کچھ صفات ایسی آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب ہوں. تو کوشش کریں اپنے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کرنے کی، ان صفات کو پیدا کرنے کی کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کی نظر میں جچ جاؤں، اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. اب کوئی بے وقوف اور نادان ہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے. بتانے کا مقصد یہاں یہ ہے کیونکہ اہل کتاب اور مشرکین بات نہیں مان رہے تھے. اللہ کے رسول کی دعوت کے جواب میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر تم ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑتے ہو علیہ السلام کے، تو پھر اس سے بڑا نادان اور بے وقوف تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس قول له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. یہ آیت بہت ہی دل کو چھو لینے والی آیت ہے اور اس آیت کو ہمیں زبانی یاد کر لینا چاہیے. جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرمانبردار ہو جا، جھک جا، سرینڈر کر دے، تو انہوں نے جواب کیا دیا، قال اسلمت لرب العالمين، کہ میں مالک کائنات کا فرمانبردار ہو گیا. اس سے بہتر اور خوبصورت جواب کوئی ہو سکتا ہے اپنے رب کے لیے، اپنے مالک کے لیے؟ وہ مالک، وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا. اس خالق اور مالک کے لیے ہماری کیا ہونا چاہیے، ہمارے احساس کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ طریقہ کار ہو جس کی وجہ سے ہمارا وہ رب ہم سے راضی ہو جائے اور جب اس کا حکم آئے تو ہماری زبان سے یہی نکلے کہ قال اسلمت لرب العالمین، کہ جو حکم ہمارے رب نے فرما دیا یا جو حکم دے دیا اس کے آگے ہم اپنے آپ کو سرینڈر کرتے ہیں، جھکاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ فرما بردار ہو جا، تو ان کا جواب تھا کہ جو رب نے فرمایا. آپ دیکھیں ایک تفسیر میں کسی مفسر نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت غور کرتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی گئی تھی، یہ جو دعا انہوں نے کی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت غور کرتا رہا اور اس بات پر میں بہت سوچتا رہا کہ دنیا میں ان کے لیے بھلائی کون سی تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، دراصل یہ حسنا وہ چیز تھی کہ آزمائشوں میں پورا اترنا، ہر امتحان میں کامیاب ہونا، بے چون چرا تعمیل کر لینا اللہ کے احکامات کی جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں ان پر ڈالی تھی. تو یہی دراصل دنیا میں حسنا تھی ان کے لیے. کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں نادانی اور ناسمجھی کی وجہ سے کہ دنیا میں حسنہ سے مراد دراصل خوب عیش و آرام، دنیا کی ہر نعمت اور ہر طرح سے خوشحالی میسر آ جائے. لیکن دنیا میں حسنہ یہ تھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا، یہ جو آزمائش انہیں دی تھی، ان تمام آزمائشوں میں وہ بااحسن طریقے سے کامیاب ہوئے، پورے اترے اس پر. تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، فوراً وہ حکم کی انہیں تعمیل کی. ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا، فوراً ہجرت کر چکے وہاں سے. کہا گیا بیوی بچے کو چھوڑ دو، بیوی بچے کو چھوڑ دیا. کہا گیا جو بچے کو اتنے دنوں بعد دیکھا تھا اور بعد میں جب خواب آتا رہتا ہے کہ اسے ذبح کر دو، تو اس پر بھی فوراً راضی ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ اتنے اہم منصبوں سے نوازے گا، اتنا بڑا رتبہ دے گا؟ تو یہاں پر جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ جھک جاؤ، اسلم کا معنی ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، اسی سے مسلمان بھی بنا ہے نا، یعنی ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان کیوں کہا جاتا ہے ہمیں؟ کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دے، سرنڈر کر دے، اس کی اپنی ذاتی خواہشات کچھ بھی نہ ہوں، اس کے اپنے ذاتی پسند، خواہشات یا جو بھی اس کے اندر کے احساسات ہیں، وہ سب کے سب کیا ہو جائے، اللہ کے آگے جھک جائے، اس کی اپنی ذاتی کوئی سوچ نہ ہو، یعنی وہ جو بھی کرے صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہ اپنی ہر خواہش کو پس پشت ڈال دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، فرما بردار ہو جائے. تو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، جو اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں تو مالک کائنات کے آگے فرما بردار ہو گیا، جھک گیا، سرنڈر کر دیا میں نے اپنے آپ کو. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. وصى کا مطلب ہوتا ہے واو سواد، یا اس کا روٹ ورڈ ہے وصی، ایسی وصیت جو حکم کا درجہ رکھے. کیا وصیت کی تھی انہوں نے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے دین، اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر والدین اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کہتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ان نیک اور برگزیدہ لوگوں کی وصیت بتائی گئی ہے. سب سے پہلی بات تو کہ یہ جو چنے ہوئے لوگ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے چن لیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی، کیا تاکید کی، کیونکہ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی تاکیدی حکم. اب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی وصیت کی، پھر چونکہ آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اس کے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، تو ان تمام لوگوں نے دراصل یہی وصیت کی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، تو نہ تم مرنا مگر وہ انتم مسلمون، اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلم ہو. اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سماکم المسلمین، سورہ حج میں آتا ہے کہ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی امتیں مسلمان ہی کہلاتی تھیں. ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو بہت بعد میں چینج کیا، تو کسی نے اپنے آپ کا نام یہودا رکھا اور وہ یہودی کہلائے، اور کسی نے نصارہ رکھا تو وہ نصارہ کہلائے، لیکن پہلے یہ سب مسلمان ہی تھے. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے، جب اہل کتاب بات مان نہیں رہے تھے تو ان کو وہ پرانی بات یاد دلائی گئی کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے تو یہ وصیت کی تھی اپنے بچوں کو کہ تمہیں موت نہ آئے، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور دین صرف اور صرف اسلام ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ صرف اسلام ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، موت بتا کر نہیں آتی. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر تو نیک کام کرتے رہو اور مرتے وقت کوئی ایسا کام کر لو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں موت آ جائے. تو نہیں، تمہیں مرتے دم تک مسلمان ہی بنے رہنا ہے. تو یہاں پر ان کی وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو. اور وہ آیت جو بہت ہی مشہور ہے، جو تقریباً ہر کوئی سنتا بھی رہتا ہے اور یاد بھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی، کامل کر دیا نعمت کو، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، باقی جتنے بھی طریقے ہوں گے، باقی جتنے بھی مذاہب ہوں گے، وہ سب کے سب باطل اور غلط ہے، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے پسندیدہ دین۔ تو یہاں پر ان انبیاء نے بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان ہی ہو کر، یعنی تم مسلمان ہی کی حالت میں مرنا، اس کے علاوہ تم اور کوئی اپنا نام نہ رکھنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرا ہر ایک نے اپنے طریقوں میں تبدیلی کر لی۔ یہودیوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا، نصارہ نے اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو باتوں کی وصیت ان کو کی تھی نبیوں کے ذریعے سے، وہ سب ختم ہو گئی۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے، اور ان کا دین بھی ایک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ ٹھیک ہے سب مختلف اوقات میں آئے، مختلف قوموں کے پاس آئے، لیکن سب کا دین ایک ہی تھا، اسی لیے اس کو اللات سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جن کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے شروع سے جاری رکھی، ایک تو رسول کا سلسلہ جاری رکھا اور دوسرا کتاب۔ تو دنیا میں اگر ہدایت مل سکتی ہے آج، تو بس یہی دو طریقوں سے مل سکتی ہے، کہ ایک رسول کے طریقے کی پیروی کی جائے اور دوسرا کتاب کی پیروی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رسولوں اور کتاب کو چھوڑ کر اور لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یا ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، ہم غلط لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، یا پھر دنیا کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ فرما برداری کی طرف نہیں آتے ہیں، جیسے کہ وہ آتا ہے نا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ یعنی ان کو سب معلوم ہے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم انبیاء کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ جاننے اور ماننے کے باوجود بھی ان کا نفس ایسا ہوتا ہے جو انہیں فرما برداری پر اکساتا نہیں ہے، بلکہ الٹا و اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے نیکی اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی، فرما برداری کو جاننے کے باوجود بھی، وہ غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی نفس کو خدا بنا لے، جب انسان اپنی خواہشات کو وہ درجہ دے دے جو اللہ اور اس کے رسول کا درجہ ہے، اس وقت ایسا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کا بگاڑ وہیں سے شروع ہوا، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، ان کو نفس پر دیے گئے جو احکام تھے وہ گراں گزرتے تھے، اسی لیے انہوں نے انبیاء کی بات بھی نہیں مانی، کتابوں میں تحریف کر دی، اور اپنے بڑے لوگوں کی، یعنی انبیاء کی، جو ان لوگوں نے وصیت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، کہ تم ہمارے بعد کس کی بندگی کرو گے، حالانکہ سب نے جواب دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اس سے روگردانی کر لی۔ تو اسی لیے بات کی جو شروعات کی گئی تھی کہ اس سے بڑھ کر بے وقوف یا احمق کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو خود اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ کرے، جو خود اپنے ذات کے لیے بھی خیر خواہ نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نفس کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو نفسانی خواہشات اسے کہاں لے کر جائے گی، گڑھے میں گرائے گی نا، انہیں اس کا نقصان ہی کرے گی۔ تو اس لیے بات شروع کی گئی تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بے رغبتی کرتا ہے، لہٰذا وہ خود اپنے ساتھی اور اپنے آپ ہی کا نقصان کرتا ہے، وہ نادان اور بے وقوف شخص ہے، احمق ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے یا اولاد سے کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، یا کس کی فرما برداری کرو گے میرے بعد۔ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت سے اور اس بات سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ والدین کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچے والدین کے بھی اور اللہ تعالیٰ کے بھی فرما بردار رہیں۔ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ چاہے وہ خود کیسے بھی ہوں لیکن والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک اور فرمانبردار ہوں۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں سے جو انہوں نے بات کی تھی ان کی موت کے وقت کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی اور تمام انبیاء کے نام ہے، پھر و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے ہمارا، و نحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت اور یہ بات بتا کر دراصل اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت، یہ وعدہ لیا تھا اور پوچھا تھا اپنی اولاد سے کہ تم کیا کرو گے، جب اگر تم موجود نہیں تھے تو تم کیسے جانتے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا، کیا کہتے تھے یہود، کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یا ہمارے پاس کتاب موجود ہے، یا ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنی کتاب میں پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ تم ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، ان کے رب کی، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، لیکن کیا فرما بردار رہے؟ نہیں نا، کیسی تبدیلیاں آئیں ان میں، کیسے چینجز آئے ان میں، یا خرابی کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح سے ان کے عقیدے میں، ان کے عمل میں بگاڑ شروع ہوا، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا قصہ یوں ہی نہیں بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہاں پر چونکہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو منصب سونپا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس بنایا تھا، تو اس منصب کو ان سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا، امت مسلمہ کو دیا جا رہا تھا، امت محمدیہ کو دیا جا رہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل بگڑ چکے تھے اور اپنے عہد سے پھر چکے تھے، اور جو وعدے انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے کیے تھے، انبیاء سے کیے تھے، ان وعدوں سے انہوں نے روگردانی کی، منہ موڑا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اسی طرح کرنے لگے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج سیم یہی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے، وہی باتیں جو کہ بنی اسرائیل میں تھیں اور جس کو اس میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، آج وہ مسلمانوں میں بدرجہ عدم پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا، کتاب اور سنت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں ہم رہ گئے۔ اب ہماری تمنائیں اور آرزوئیں کیا ہوتی ہیں؟ کہ اچھا بس کہیں سے کوئی وظیفہ مل جائے، ٹھیک ہے فلاں وظیفہ 125,000 مرتبہ پڑھ لو، جنت تو ہمارے لیے پکی ہے، فلاں پیر اور فلاں پیر کے مرید بن جاؤ، یا فلاں بزرگ کا دامن تھام لو، ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا، یا یہ کام کر لو تو جنت آپ کے لیے بس۔ تو دیکھیں یہ آرزوں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، جس طرح ان سے منصب چھینا گیا تھا، آج کیا وجہ ہے، کیا وہ ریزنز ہیں جس کی بنا پر آج ہم اس طرح سے بکھرے ہوئے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، تنکوں کی مانند ہم بکھرے ہوئے ہیں، جبکہ اتنی تعداد میں ہم پائے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، جس میں اللہ جب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے تم پر اطراف سے قومیں ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے بہت حیران ہو کر کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد نہیں ہوگی اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تعداد تو ہوگی لیکن تم میں وہن پایا جائے گا، یعنی موت سے دوری اور زندگی کی تمنا. اور پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہودیوں کو کیا خواہش تھی، کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہزاروں سال جیے، لیکن ہزاروں سال جینے کے باوجود بھی آخر جانا تو اس کو اللہ کے پاس ہی ہے. تو آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا، کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے بنائی ہی نہیں گئی. کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، والجنت کافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی ان کے لیے تمام سامان عیش، سامان عشرت اور سب کچھ یہی ہے، دنیا میں ہی ان کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو شور اس کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے، اور آخرت میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی ہی ملے گی. لیکن یہ کون سوچے، اس پر غور و فکر کون کرے؟ آج تو ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کم از کم اپنے نفع اور نقصان کا حساب ہی لگا لیں. ایک ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کو حاصل کرنے میں، اور ہم خود اپنا نقصان اور نفع نہیں سوچتے ہیں. اس سے بڑھ کر نادان اور بے وقوف شخص کوئی ہوگا جو اپنا نفع نقصان نہ سوچے؟ یہاں پر بھی یہی بات تو کہی گئی ہے نا کہ من صفیہ نفسا، یعنی اے اہل کتاب، کوئی احمق اور نادان اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کے تعلق سے خود برا چاہے اپنا؟ تو ہم کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا آیا ہم فائدے کا کچھ کام کر رہے ہیں اپنے لیے. اگر نہیں تو پھر ضرورت ہے کہ ہم نئے سرے سے پلان مرتب کریں، نئے سرے سے پلاننگ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے. یہ آیت دراصل اس عقیدے کی جڑ کاٹ دیتی ہے جس میں انسان یہ سوچے کہ ہمارے فلاں بزرگ، ہمارے فلاں لوگ بہت بڑے تھے، نیک تھے، بزرگ تھے. جیسے یہ وہی بات ہوئی نا کہ جس وقت ہندوستان پر برٹین کا قبضہ تھا، تو اس وقت ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو ایسی بہت بڑی بڑی زمینیں دے کر وہ چلے گئے، جو ان کے اکثر کچھ لوگوں کے خانسامہ ہوتے تھے، یعنی ان کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ. جب یہاں سے گئے تو زمینیں ان کے نام لکھ دیں اور چلے گئے یہاں سے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے والد یا ہمارے دادا پردادا تو انگریزوں کے یہاں بہت اس پر عہدے پر، اچھے عہدے پر فائز تھے. پتہ چلتا ہے کیا عہدے پر فائز تھے؟ تو اچھا، وہ ان کے خانسما تھے، وہ ان کے ڈرائیور تھے. تو جو وہ کر چکے، جو گزر چکے، ان سے بھی آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں کوئی عقلمند شخص کو فائدہ نہیں دے سکتی. کوئی عقلمند شخص سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسی باتیں کرے کہ ہمارے فلاں تو ایسے ہیں، ہمارے فلاں تو ویسے ہیں. نہیں، اس سے کیا فائدہ ہونے والا؟ اگر کوئی لوگ گزر چکے ہیں تو ان کی کوئی اچھائی سے یا ان کی کوئی بڑائی سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے. اگر آپ کے کوئی رشتہ دار منسٹر ہے، یا اگر آپ کے کوئی جاننے والے منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں، تو آپ کو کیا اس سے فائدہ ہے؟ ہے کوئی فائدہ؟ نہیں. وہ اپنی جگہ پرائم منسٹر ہے، وہ اپنے فائدے دیکھیں گے، آپ کو تو ہو سکتا ہے وہ جانتے بھی نہ ہو. تو کسی کا عمل اور کسی کا ایمان کسی دوسرے کے لیے فائدہ نہیں دے سکتا. ہر ایک کو وہی کام آئے گا جو اس نے خود نے کیا تھا. کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ گزر چکے، تم کب تک ان کی وجہ سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ کب تک عمل سے بے پرواہ رہو گے؟ جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے تھا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو تم کماؤ گے یا جو تم نے کمائی کی وہ تمہارے کام آئے گا. ولا تسألون اما کانوا یعملون، اور نہیں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. کیسی ہمیں ایک فائنل وہ دے دی گئی ہے نا، کہنا چاہیے ایک لائن، کہ ایک اصول دے دیا گیا ہے، ایک قانون دے دیا گیا ہے کہ کسی اور کی کمائی کسی اور کے کام نہیں آ سکتی. اگر والدین نیک تھے تو وہ آ کر اولاد کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتے، اور اگر اولاد نیک ہے تو والدین کے لیے بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر دونوں نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک کے درجے دوسرے کے ساتھ بلند کر دے گا، لیکن کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے تھے، نبی تھے، تو وہ اپنی قوم کے ان لوگوں کو نہیں بچا سکیں گے جو اہل کتاب کا عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، انبیاء کے اولادوں میں سے ہیں، لہذا ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو اس عقیدے کی جڑ کاٹ دی گئی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ اور بیٹی فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا. کتنی واضح بات ہے یہ. اور ہم جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہم جو چاہیں کر لیں، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں پر قصبہ کا لفظ آیا ہے، اور قصبہ کے مطلب ہوتا ہے ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھوں کی. کہ ہر ایک نفس جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے. وَلَا تَكْتُبْ كُلِّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ جو بھی نفس نے عمل کیا اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی. یعنی اگر کسی نے کوئی برا کام کیا تو اس کا بدلہ اسی کو اٹھانا پڑے گا. اسی طرح سے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو وہاں اپنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا. اگر والدین نیک تھے یا بزرگ نیک تھے تو ان کی نیکی تمہارے کام نہیں آ سکتی، تمہیں خود اپنے لیے کچھ کام کرنا ہوگا، تمہیں خود کوئی عمل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ آیت ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں تو یقین جانیے کہ پھر کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر یعنی ہر ایک کے لیے اپنا عمل ہے، ہر ایک کو اسی کا جواب دینا پڑے گا، ہر ایک کو فائدہ بھی اسی کا ملے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا. مثال کے طور پر آپ اگر اس کو اتنی چھوٹی سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے آسانی سے، آپ کہیں جاب کرتی ہیں، آپ جاتی ہیں کام کرتی ہیں، آپ نے اپنا کام بہت اچھے سے نبھایا، پوری ڈیوٹی انجام دی، جب تنخواہ لینے کی بات آتی ہے، جب آپ کو آپ کا معاوضہ اجرت دی جاتی ہے، تو آپ کی بجائے آپ کا معاوضہ کوئی اور لے لے یا کسی اور کو اس کا مستحق بنا دیا جائے، تو آپ بتائیے کوئی ایکسپٹ کرے گا اس بات کو؟ نہیں کرے گا نا. تو سیم اسی طرح کہ اگر والدین نے کوئی نیک کام کیا تھا، بزرگوں نے کوئی نیک کام کیا تھا، تو ان کا کریڈٹ ہمیں کیوں ملے گا؟ نہیں مل سکتا. ان کی اجرت ہمیں کیوں دی جائے گی؟ ہمیں خود کام کر کے اپنی اجرت کمانا ہوگی. تو اسی طرح سے لہ ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کر گزرے وہ لوگ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. کسب تم جو کمائی کرو گے، تم جو عمل کرو گے، تم جو کام کرو گے، وہ تمہارے لیے ہوگا. تو یہ آیت کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج امت مسلمہ کہ ہم تو سید کی اولاد ہیں، جو چاہیں عمل کریں ہماری بخشش ہو جائے گی. نہیں، وہاں پر سید نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم عرب ہو یا عجم سے تعلق رکھتے ہو، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم گورے ہو یا کالے ہو، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، وہاں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا عمل کیا تھا، کیا چیز لے کر آئے ہو تم اللہ کے سامنے، کیا کچھ کر کر آئے ہو تم دنیا کی زندگی میں، جو تمہیں مہلت ملی تھی، جو تمہیں موقع ملا تھا، اس میں تمہارے اپنے عمل کیا تھے، تمہاری اپنی نیکیاں کیا تھیں، تو یہ چیز دیکھی جائے گی. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تو کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو جو کہ یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے نون فیز کا روٹ ورڈ ہے، سب سے بے تعلق ہو کر یکسو ہونا، کسی ایک کی طرف مکمل طور سے مائل ہو جانا، یا سب سے بے تعلق ہو کر یکسو ہو جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں یہ تینوں خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آپ نے سب سے تعلق توڑ کر کس کی طرف رخ کر لیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ اسی طرح سے آپ سب سے کٹ کر کس کی طرف مائل ہو گئے تھے؟ اللہ کی طرف۔ اسی طرح سے سب سے بے تعلقی ثابت کر کے آپ کس کی طرف جھک گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حنیف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے یا نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، دراصل اہل کتاب آپ پر یا صحابہ کرام پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ جو دین لے کر آئے ہیں یہ تو نیا دین ہے، ہمارا دین پرانا دین ہے، یہودیت اور نصرانیت کم از کم اسلام سے پرانی ہے، اور چونکہ تورات اور انجیل کو آپ بھی مانتے ہیں تو لہٰذا ہماری بات زیادہ اہمیت والی ہے کہ اگر آپ یہودی بنتے ہیں تو ہی آپ ہدایت پر ہیں یا آپ نصارہ ہیں تو ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہودی اور نصرانیت جو ہے یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور وہ کیا تھے؟ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، فوکسڈ تھے، وہ اپنے اس طریقے سے ہٹتے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، اور کم از کم وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی شرک انہوں نے بالکل نہیں کیا تھا، کیونکہ شرک سے تو وہ بیزار تھے، شرک سے بیزاری کی بنا پر ہی تو انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اسی بنا پر آگ میں کودنا گوارا کیا، اسی بنا پر اپنے بیوی اور بچے کو لے کر ہجرت کر گئے، تو شرک سے وہ بیزار تھے۔ یہاں پر اہل مکہ یعنی اہل قریش کو بھی بتایا گیا، یعنی مشرکین کو بھی یہ بات بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور اہل کتاب کو بھی بتایا گیا کہ وہ حنیف اور یکسو تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربہم، کہہ دیجئے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ ہم تو مسلمان، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنو، تو اس کے لیے تمہیں تمام انبیاء کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کوئی نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے تمام نبی برابر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے یہ لوگ، اور ان پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہود نے کیا کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ یہود کا بھی انکار کیا، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا بھی انکار کر دیا، آپ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب دونوں طریقوں سے پاک، یعنی افراد و تفرید سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ اسلام کا طریقہ ہے، کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارے لیے تمام پیغمبر برابر ہیں، ہاں درجات کسی کے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ شریعت اسلام میں رسول کی عظمت دراصل فرض کا درجہ رکھتی ہے، رسولوں سے محبت اور عظمت بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اسلام میں غلو کی اجازت نہیں۔ رسولوں کو ماننا تو ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان سے محبت بھی کرنا ضروری ہے، اور ان کی عظمت بھی ضروری ہے، ان کا ادب اور احترام بھی لازم کیا گیا ہے، لیکن ان کو آگے بڑھا کر رسول کے درجے سے بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ کے برابر نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہی چیز مسلمانوں میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے، یا جس کی وجہ سے بگاڑ کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہود نے کیا کیا کہ انہوں نے یا تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا نصارہ نے اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان کا اونچا درجہ بڑھا دیا کہ اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، تو یہ بھی بہت ہی غلط چیز ہے۔ رسول سارے انسان ہی تھے، فرشتے نہیں تھے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو یہ اعتدال رکھنا ضروری ہے کہ محبت اور عظمت میں اتنا نہ بڑھا دیں یا اتنا نہ بڑھ جائیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیں، کیونکہ اللہ خالق اور مالک ہے اور باقی تمام مخلوق اس کی مخلوق ہے اور بندے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، یہود و نصارہ سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں، کن کی طرح؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو تب وہ ہدایت پر ہیں۔ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ویسا ایمان، یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو مثالی ایمان بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان دراصل صحابہ کرام کا ایمان معتبر تھا، تو ویسا ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بے شک پھر وہ مخالفت کر رہے ہیں یا مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب کافی ہو جائے گا اللہ تمہاری طرف سے ان لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ شقاق شین قاف قاف سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں پھٹ جانا یا شگاف پڑنا، یا پھر ضد میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ کچھ بھی کر گزرے مخالفت میں۔ شقاق حق سے منہ پھیر کر دوسری طرف چلے جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یا پھر خاص طور سے اللہ کے رسول کی مخالفت جو کرے اس کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وہ شخص جو رسول کی مخالفت کرے یا مخالف سمت میں چلے، یا رسول کی دشمنی میں انتہا درجے کی عداوت۔ یہاں پر پہلے تو کہا گیا کہ اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لاتے ہو تو تب تم ہدایت پر ہو، اور اگر اللہ کے رسول کہ صحابہ کی مانند تمہارا ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر تم ہدایت پر نہیں ہو۔ اور چونکہ ہدایت نام ہے جاننے کا اور اس پر عمل کرنے کا، اور ہدایت کا اپوزٹ گمراہی ضلالت ہے، یعنی علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص راہ گم کر دے، بھٹک جائے، ہدایت کے اپوزٹ میں چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم سے بھی محروم رہا اور عمل سے بھی محروم رہا، یا عمل اس کا گمراہ ہو گیا، یعنی اس نے کوئی ایسا کام کیا جو گمراہی کی طرف اسے لے جاتا ہے۔ تو تم صحابہ کرام کے ایمان کو مثالی ایمان سمجھو اور ویسا ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کے نزدیک ایمان صحابہ کرام کا ہی معتبر اور مقبول ہے۔ تم جو کہہ رہے کہ یہودی اور نصرانی بن جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، تو نہیں، وہ کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ صحابہ کی مانند تم ایمان لاؤ، تب تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، تب تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر تم نے صحابہ کے طریقے سے یا ان کے ایمان کے لیول سے کم تر درجے پر تم راضی ہوئے یا اس سے منہ پھیرا، تو دراصل پھر تم نے مخالفت کی، تم ضد میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ اور سیرت سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ کئی دفعہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی، اور کوئی موقع انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں وہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرتے ہوں ہر طریقے سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں آپ کی، اگر وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئے ہیں، اگر وہ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، تو اب آپ کو کیا سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ بس ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کی طرف سے ان کو اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ، یہ اتنا بڑا لفظ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، تو ایکچولی یہ بہت ہی دیکھا جائے تو بہت چھوٹا لفظ ہے. فا لگا ہے پس کے لیے، سین لگا ہے عنقریب کے لیے. جب بھی سین آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی مستقبل قریب میں کوئی چیز ہونے والی ہو، جلد ہی کوئی چیز ہونے والی ہو. اور یا مضارے کے لیے لگا ہے، یہ گرامر کی ایک ٹرم ہے، انشاءاللہ آگے آپ لوگ سمجھیں گے کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. کفا کافا یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور لفظ دراصل صرف وہ کافی ہے یعنی کافی ہو جائے گا. کہم اللہ کا کے معنی آگے کا جو کا آ رہا ہے اس کے معنی ہے آپ یعنی اللہ کے رسول، اور ہم ان کے لیے یعنی جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ان قریب کافی ہو جائے گا اللہ آپ کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ بچا لے گا آپ کو لوگوں سے. چونکہ جب رسول حق کی بات کرتے ہیں یا دعوت دین پیش کرتے ہیں تو ان کی مخالفت میں سارے دشمن عناصر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے مخالفت شروع ہوتی ہے. شروعات میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ رسول کی بات مانتے ہیں، اور اگر جو مانتے بھی ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈھارس بنائی تھی جب وہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ آپ کا مددگار ہے اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. صبغہ کہتے ہیں، سواد با غین اس کا روٹ ورڈ ہے. رنگ چڑھ جانا، ماحول کو اپنا لینا، دل کا اثر قبول ہونا. اب یہاں پر تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اب کیا یہاں اللہ کے رنگ سے مراد کوئی ہرے کلر کا کہا جا رہا ہے، ہرے رنگ کا، کہ آپ ہرے رنگ کے لباس پہنو، یا کوئی مخصوص رنگ تم استعمال کرو؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تنظیموں کا رنگ زرد رنگ ہے، کچھ لوگوں کا، کچھ نان مسلم جو تنظیمیں ہیں ان کا گیروے کلر کا رنگ ہے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک رنگ بنا لیا ہے. تو کیا اسلام میں بھی کوئی رنگ ہے؟ اسلام کا بھی کوئی رنگ ہوتا ہے مخصوص؟ نہیں، یہ وہ رنگ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ اس رنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ تم ایسے رنگ میں رنگ جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہنے لگیں کہ ہاں یہ اللہ کے لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر نیکی کا احساس دل میں جاگے، جنہیں دیکھ کر لوگ اپنی زندگیاں بدل دیں، جیسے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تھے، کہ ان کو دیکھ کر لوگ ریورٹ ہو جاتے تھے، فوراً اسلام لے آتے تھے. تو کہا جا رہا ہے صبغت اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. دیکھا جائے تو دین اسلام بھی ایک گہرا رنگ ہے جو چہرے بشرے سے نظر آنا چاہیے، یعنی آپ کے اوپر ایک ایسا رنگ چڑھ جائے جس کا کوئی خاص کلر نہیں ہوتا، لیکن آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کی زندگی گزارنے سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے جو ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اللہ کا رنگ. اس کی کوئی مخصوص شیپ نہیں ہوتی، اس کا کوئی مخصوص کلر نہیں ہوتا کہ ریڈ، گرین، یلو، نہیں، بلکہ جس پر بھی یہ رنگ چڑھ جاتا ہے، چاہے وہ ویسے اس کا کلر بہت وائٹ ہو یا بلیک ہو، لیکن جب یہ کلر چڑھ جاتا ہے تو لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ و سفید نہیں تھے، لیکن اللہ والے تھے. اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور سے آئے تھے، لیکن ان پر کون سا رنگ چڑھا تھا؟ اللہ کا رنگ چڑھا تھا. اسی طرح سے مختلف صحابہ کرام، مختلف لوگ جو مختلف قوموں نسلوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف ممالک سے جن کا تعلق تھا، لیکن جب یہ سب نے اسلام قبول کیا تو یہ سب اسلام کے رنگ میں رنگ گئے، کسی کا وہ الگ نہیں تھا طریقہ، یہ سب مسلمان کہلائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ایک اور بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، چونکہ نصارہ کے یہاں پر یہ رسم ہوتی چلی آ رہی تھی اور ابھی بھی ہوتی ہے، جس کو بیپٹائز کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تو ساتویں دن اس کو ایک مخصوص رنگ میں، مخصوص رنگ کے پانی سے نہلاتے تھے، شاید وہ زرد رنگ کا ہوتا تھا جس کو بیپٹائزنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بھی تردید کی گئی ہے کہ یہ تم جو ساتویں دن بچے کو رنگتے ہو اور پھر اس طرح سے تم سمجھتے ہو کہ اب یہ پوری طرح سے کرسچن ہو گیا ہے یا اس پر صحیح رنگ چڑھ گیا ہے، تو نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل رنگ کس کا ہے؟ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ اور خاص طور سے یہ چیز کیوں یہاں استعمال کی گئی ہے؟ ایک اور چیز جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرآن میں ایک اور بھی لفظ آیا ہے رنگ کے لیے، کہاں آیا تھا بتائیے آپ لوگ؟ جی جی ہاں، جب گائے کا ذکر کیا گیا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ماں لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے۔ تو کہا گیا تھا کہ تسر ناظرین، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے، زرد رنگ کی ہو یا ایسی کوئی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ تو وہاں پر لون کا لفظ آیا تھا اس کے لیے، یہاں پر صبغہ کا لفظ آیا ہے۔ صبغہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کچھ اور ہو لیکن بعد میں اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، یعنی جو رنگ اس کے اوپر چڑھایا جائے پھر وہ اسی رنگ میں رنگ جائے۔ تو ایک انسان، ایک مسلمان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب اللہ کی کبریائی کا اس کو احساس ہوتا ہے، جب اللہ کے سامنے اپنے بندے ہونے کا اس کو احساس ہوتا ہے، تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ پہلے ہو سکتا وہ کچھ اور ہو، لیکن اب چونکہ اس کو اللہ کی کبریائی کا احساس ہو گیا ہے، اس کو اپنے رب کا احساس ہوا ہے کہ اس کی بندگی مجھے بجا لانی ہے، تو تب پھر اس کے اوپر یہ رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ پہلے سے نہیں ہوتا وہ رنگ، وہ بعد میں آتا ہے، اور جب وہ رنگ آتا ہے تو پھر اس طرح سے آتا ہے کہ اس کا پورا حلیہ، اس کی پوری زندگی، اس کا کردار، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ کبھی کچھ کپڑے کو رنگ دیتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک رنگ کاٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ جب وہ رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے اور اس میں جب کپڑے کو ڈبویا جاتا ہے، تو وہ پورا کا پورا کپڑا تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا جو پرانا رنگ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کون سا رنگ نظر آتا ہے؟ جی ہاں، اب جو رنگ چڑھایا گیا ہے اس پر وہ رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ رنگ ہوتا ہے صبغہ، کہ جو بعد میں چڑھایا جائے اور پہلے رنگ کو وہ ختم کر دے، پہلی چیز کو وہ ختم کر دے۔ تو ایک مسلمان جب اسلام کو سمجھ کر اس طرف آتا ہے، تو پھر اس کی پرانی زندگی، پرانی روش، پہلے کی چیزیں، پہلے کی سوچ، پہلے کی اس کی عادتیں، سب کچھ بدل جاتی ہیں۔ اب وہ کس رنگ میں رنگ جاتا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور یہی رنگ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور بھلا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ احسن کا لفظ استعمال کیا گیا، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جب الف لگ جاتا ہے تو سب سے اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس سے اچھا بھی کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بھی کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے؟ تو مخصوص کلر پہن لینا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق، اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا، یہ دراصل اللہ کا رنگ ہے۔ آپ کے مختلف نام نہ ہوں، آپ کی مختلف پہچان نہ ہوں، آپ کس وجہ سے پہچانے جائیں؟ اللہ والوں کے نام سے۔ اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جو کرامتیں نہیں دکھاتے، جو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاتھ سے فلاں معجزہ سرزد ہو گیا اور ہمارے ہاتھ سے فلاں کرامت سرزد ہو گئی، نہیں، وہ ہتھیلیوں پر سرسوں نہیں جماتے، وہ بیٹھے بیٹھے یہ دعوے نہیں کرنے لگتے کہ ہم کو تو کھانا خود بخود پہنچ جاتا ہے، ہم پر تو نعوذ باللہ ہم کو کشف و کرامت ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جن کے اندر فروتنی ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ہی پیاری بات کسی نے بتائی ہے کہ اللہ کا رنگ گناہگاروں پر نہیں چڑھتا، اللہ کا رنگ تو ان پر چڑھتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا کسی طرح حاصل کریں، اس کو ناراض نہ کریں، اس کی ناراضگی سے بچیں، ان پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو تب اللہ کا رنگ خوب مضبوط اور پکا چڑھے گا۔ جیسے کپڑا رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس میں کہیں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، جب آپ رنگتے ہیں کپڑا تو مکمل طور پر اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے جو رنگ آپ اس کو دینا چاہ رہے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر مکمل وہ رنگ چڑھے، مکمل طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے، غلطیوں سے بچاتے رہنا ہوگا، اور سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ آپ دیکھیں نا کتنی لڑکیوں کو کتنی خواہش اور شوق ہوتا ہے مہندی کا، مہندی رنگنے کا، ہے نا؟ اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے تو پہلے، آج کل تو مہندی میں جو مہندی کون میں جو آ رہی ہے، تو اس میں تو وہ لوگ ایسے کیمیکلز ڈال رہے ہیں کہ جس سے گھنٹے بھر میں ہی رنگ چڑھ جاتا ہے، لیکن پہلے اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے تھے، ہے نا؟ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے اس کے لیے کئی جتن کرنے پڑتے تھے۔ کچھ الگ قسم کے تیل لگائے جاتے تھے، یا پھر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈالی جاتی تھی جس کی وجہ سے مہندی کا رنگ خوب اچھا آئے، اور وہ مہندی جھڑنے نہ پائے اس کی وجہ سے اس پر شکر کا پانی بھی لگایا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مہندی جھڑ گئی تو رنگ اچھا نہیں آئے گا، تو ہمیں اس رنگ کی تو بہت فکر ہوتی تھی کہ ہماری مہندی خوب رنگ لائے، خوب ہمارے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ چڑھے۔ لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم پر اللہ کا رنگ ہے نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، تو یہ کوئی میرون کلر کا یا مہندی کا سرخ رنگ نہیں ہے، بلکہ یہ رنگ وہ رنگ ہے جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، جن کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے۔ تو غور کریں، سوچیں کہ ہم جس محفل میں جاتے ہیں، جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارا خاندان ہے، ہمارا گھر ہے، وہاں ہمیں دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیا ہمارے وہاں جانے سے لوگ اپنے لباس اور دوپٹے درست کرتے ہیں، یا پھر ان کو کچھ اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ پر اللہ کا رنگ چڑھائیے، اور یہ مصنوعی نہیں ہونا چاہیے، دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رنگ کاٹ جب ڈالا جاتا ہے تو مکمل طور پر کپڑا اس رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یہ رنگ لوگوں کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ اور نہ ہو، بلکہ ہر لمحے تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی ہم پر وہی رنگ چڑھا رہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بھی کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کے اس کا جواب کیا ہے پھر، کہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی اور رنگ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نصارہ جیسے بچوں کو ساتویں دن رنگتے تھے، تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود علی فطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا صابی بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ بچہ تو کس کو دیکھ کر سیکھے گا؟ اپنے والدین کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کا رنگ لے کر آتا ہے، لیکن نصارہ اسے بپٹائز کر کے نصرانیت کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، اور پھر جس کا جو دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو جس مذہب پر وہ ہوتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم پر کس کا رنگ چڑھا ہے، اور یہ رنگ گہرا ہونا چاہیے، کیونکہ جو پھیکے رنگ ہوتے ہیں وہ جلد خراب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، گہرا رنگ ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا رنگ پھر کیسا ہو؟ بہت ہی گہرا، جو اتارے نہ اتر سکے، جو ماحول سے تبدیل نہ ہو سکے، جو خود دوسروں کو اپنے اس میں تبدیل کر لے لیکن خود وہاں جا کر تبدیل نہ ہو۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا رنگ، جس کے اندر ماحول کو بدلنے کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور اسی کے ہم عبادت کرنے والے ہیں، یعنی کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو جن پر رنگ چڑھتا ہے وہ کس کے عبادت گزار ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کی بندگی بجا لاتے ہیں، لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، وہ بندوں کو بندے ہی سمجھتے ہیں، ان کو خدا نہیں بنا دیتے، تو اسی کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، تو کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حاجہ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا، حجت، یعنی کسی بات کو نہ ماننے کے لیے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اللہ ہی کے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ملاوٹ سے پاک کرتے ہیں اپنے دین کو، اپنے عمل کو، اپنی عبادتوں کو۔ یہ جواب ہے سب کے لیے، ایک مومن اور مسلمان کی طرف سے یہ جواب ہونا چاہیے کہ آپ کو دوسری قوموں کی مشابہت نہیں اختیار کرنی، ان کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے، کہ آپ کو دیکھ کر لگے ہی نہ کہ آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، نہیں۔ تم رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو ہم سے جبکہ وہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ اب یہاں سے پھر کیا، تمہاری راہ الگ ہے، ہماری راہ الگ ہے، دونوں کے راستے جدا جدا ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہے۔ اور ہمارا کردار کیا ہو، ہمارا رویہ کیا ہو، کہ ہر ملاوٹ سے پاک کر کے ہم کس کی عبادت کریں؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ مخلص، خالص، ہر ملاوٹ سے پاک۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمیں خالص چیز زیادہ پسند ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز ہم منگواتے ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنے استعمال کے لیے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ چیز ملاوٹ سے پاک ہو۔ لیکن ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ کیا ہم نے اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنی تمام زندگی کے جو بھی مصروفیات ہیں ان کو ملاوٹ سے پاک کیا؟ کیا ہم اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں اخلاص ہے، ہم مخلص ہیں؟ سعید بن جبیر، جو کہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، فقہاء سبا میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی سات بڑے فقہاء جو کہلائے مدینے کے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے یا ان کی تعریف و شکریہ کی طرف نظر نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اور ساتھ میں خواہش یہ بھی دل میں پنپ رہی ہو کہ لوگ ہمارا شکریہ بھی ادا کریں، ہماری عزت افزائی بھی ہو، تو پھر ہم نے کیا کر دیا، یہ ملاوٹ ہو گئی، یعنی اس چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اور ملاوٹ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب ہم انسان پسند نہیں کرتے ملاوٹ کو، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا؟ تو اخلاص بہت ضروری ہے، خلوص بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلی کہا جاتا ہے جو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، انہیں تین لوگوں سے شروعات ہوگی اس کی۔ کن تین لوگوں سے؟ جو بہت مشہور حدیث ہے، بار بار اس دوران میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پر سے گزریں گے اور اس کو سمجھیں گے، کہ جنہوں نے دکھاوے کے لیے شہادت حاصل کی تھی، دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تھا، اور دکھاوے کے لیے علم کو پھیلایا تھا یا سیکھا تھا، تو انہیں لوگوں سے آگ، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ سبھی کو محفوظ رکھے اس سے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہم میں اخلاص پیدا کرے، ہمارے اندر خلوص ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ نحن لہ مخلصون، کہ ہم تو خالص اسی کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے؟ کل، کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ ومن ازلم ممن کتم شہادہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپائے؟ اندہ من اللہ، جو اللہ کے پاس سے اس کی طرف ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. سب سے بڑا جرم یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے, کہ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی گواہی کو اپنے ہی تک محدود رکھ لینا اور چھپا لینا, اسے آگے نہ پہنچانا. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات زیادہ صحیح ہے یا اللہ کی بات زیادہ صحیح ہے, تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. حیرت اور استجاب سوال کیا جا رہا ہے, کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے؟ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو تو کیا تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ خود جانتے تھے کہ دیگر انبیاء نہ یہودی تھے نہ نصرانی, بلکہ وہ سب کے سب کون تھے؟ مسلمان تھے. تو اس لیے حیرت اور استجاب سے یہاں پوچھا جا رہا ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کون تھے. اب یہاں پر پھر ازلمو آیا ہے, ظلم ہوتا ہے, پھر اسی سے ظالم نکلا ہے, اور پھر یہ ازلم, افعل التفضیل کا صیغہ کہتے ہیں اسے. جب الف لگ جاتا ہے کسی چیز سے پہلے تو اس کے معنی پھر بہت زیادہ کے ہو جاتے ہیں. اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جیسے واحد کا مطلب ہے ایک, لیکن احد ایسا ایک کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. اسی طرح سے صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو, اور اصغر الف لگ گیا تو بہت ہی چھوٹا. اسی طرح ظلم یعنی ظالم, ازلم بہت بڑا ظالم, یعنی اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی شہادت کو چھپائے. کیا تھا ان کے پاس, یہود و نصارہ کے پاس کیا چیز تھی جو وہ چھپائے ہوئے تھے, جسے چھپا رہے تھے؟ جی ہاں, تورات اور انجیل, یا پھر اللہ کے رسول کے آنے کے بارے میں گواہی. تورات میں یہ بات موجود تھی لکھی ہوئی, انجیل میں بھی تھی کہ ایک رسول آئے گا, اور یہ خود جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. عبداللہ بن سلام جو سب سے پہلے یہودیوں میں مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں, وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے کہ میں اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں. یہ خود ان کی گواہی موجود ہے احادیث میں. تو ان کے پاس یہ گواہی تھی, ان کے پاس کتابیں تھیں ان کی, جس میں انہیں اس بات کی ہدایت دی گئی تھی کہ اللہ ایک ہے, اسی کی اطاعت کرنی ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. لیکن انہوں نے اس میں تحریف کر دی اور خود ربانی بن بیٹھے, خود حکم کرتے, خود فیصلے صادر کرتے, حلال و حرام کے مختار بن بیٹھے تھے یہ لوگ, یہود و نصارہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے؟ آج یہ گواہی کس کے پاس ہے؟ جی ہاں, کتاب کی صورت میں. تو کس کے پاس ہے یہ گواہی؟ ہمارے پاس ہے نا. جی ہاں, قرآن ہمارے پاس آج موجود ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے. اور ہمیں کیا کہا گیا کہ کنتم خیر امتین, تم وہ بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو اس کے لیے. امت وسط بنایا گیا ہے ہم کو, اس کو ہمیں آگے پہنچانا ہے. رسول نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا, ہم کو اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو یہ شہادت بہت بڑی گواہی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی اور تفصیل ہم سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں پڑھیں گے, لیکن اس کو مختصرا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس ایک کہنا چاہیے جیسے امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے. یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس جسے ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ شخص یا وہ لوگ ظالم ہوں گے جو اس گواہی کو اپنے ہی تک محدود رکھ لیں گے, خود خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے, اس گواہی کو آگے تک نہیں پہنچائیں گے, ایسے لوگ ظالم ہیں. اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی, تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، تم سے ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس آیت کی تشریح پچھلی آیت میں گزر چکی ہے لیکن دوبارہ یہاں اس کو دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر انسان کو اپنے لیے عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو نجات ملے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے خلاصی ملے، تو اسے خود عمل کرنا ہوگا۔ کسی اور کا عمل، کسی اور کی کوشش اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پہلا پارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ چونکہ آج پہلا پارا کمپلیٹ ہوا ہے اور اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی بیچ گزرے ہیں الحمدللہ، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جس دن پہلا پارا کمپلیٹ ہو کچھ ہلکی سی چیز خوشی کے طور پر، چاہے وہ کھجور ہو یا کوئی بھی قسم کی مٹھائی ہو، وہ سبھی کو دی جائے تاکہ ایک خوشی محسوس ہو۔ کیونکہ قرآن ہی واحد ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ اور چونکہ پاروں کا ڈویژن تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ شاید 30 دن میں پارے کمپلیٹ ہو جائیں، ورنہ اس کا ہمیں صحابہ کرام سے کوئی لنک نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کیا ہو۔ لیکن ہماری آسانی کے لیے جب ایک پارا کمپلیٹ ہوتا ہے تو انسان خود بخود خوش ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارا بھی ایک پارا کمپلیٹ ہوا۔ آپ خاص طور سے غور یہ کریں کہ کیا آپ کے اندر کچھ تبدیلی آئی، اور اگر تبدیلی آئی ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں آئی ہے تو پھر دوبارہ سے کوشش کریں اور اس دعا کے ساتھ دوسرے پارے کو شروع کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے سے مجھے ہدایت ملے، اس کے ذریعے سے میری زندگی میں تبدیلی آئے اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنوں۔ اس کے روٹ ورڈز آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جو خاص طور سے تفسیر میں کہے گئے ہیں، اور ویب سائٹ پر بھی روٹ ورڈز کا ایک الگ سے آئیکن دیا جائے گا آپ کو، اس میں سے بھی آپ روٹ ورڈز نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ سوالات آپ ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی تفسیر کی انچارج آپ کو اس پر اور تیاری کروائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح سے آپ پیپر کی تیاری کر لیجئے گا اپنی۔ کیوں؟ کیونکہ پیپر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ کس حد تک ہمیں آیا ہے۔ یہاں پر مقصود نمبر نہیں ہے، مقصود کیا چیز ہے؟ کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ اور چونکہ انسان امتحان کے بہانے ہر چیز کی تیاری اچھی کرتا ہے، اسی لیے امتحان لازم رکھا گیا ہے۔ صرف 50 نمبر کا پرچہ ہوگا، لفظی ترجمہ ہوگا اس میں، روٹ ورڈز ہوں گے اور سوال جواب ہوں گے، اور اسی تفسیر میں سے سوال جواب ہوں گے، کہیں اور سے نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو سی ڈی سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔